السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ناظرین، اسلام اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت ہے اور یقیناً اس مناسبت سے اس کو رہتی دنیا تک قابل عمل رہنا چاہیے. لیکن جب غور و فکر کا عمل رک جائے تو یقیناً لوگوں میں مذہب سے بیزاری پیدا ہو سکتی ہے. علامہ اقبال اجتہاد پہ اتنا اصرار کیوں کرتے تھے؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور اسی پہ ہم گفتگو کریں گے جاوید احمد غامدی سے. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، اجتہاد چیز کیا ہے؟ اصل میں اس کو ڈیفائن کس طرح کریں گے؟ کیا اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے یا یہ ایک علم ہے؟
اس میں دو چیزیں سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ اجتہاد ہمارے کلاسیکی مذہبی فکر میں جو معنی رکھتا ہے وہ علامہ اقبال کے یہاں نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس لفظ کو وسیع تر معنی میں استعمال کیا ہے، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. دوسرے یہ کہ علامہ اقبال جب اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ اصل میں وہ کیا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہ دو باتیں سمجھ لینی چاہیے. ہمارا جو کلاسیکی فکر ہے، مذہبی فکر، جس میں ہماری فکر مرتب ہوئی ہے، جس میں اور بہت سے علوم پیدا ہوئے ہیں، وہ اجتہاد کا دائرہ وہی رکھتا ہے جو ایک روایت میں بیان ہوا ہے. وہ روایت یہ ہے، اگرچہ روایت سند کے لحاظ سے بہت قوی نہیں ہے، اس پر محدثین اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس روایت کو ایسی شہرت حاصل ہوئی کہ آپ کو ہر اصول فقہ کی کتاب میں کچھ نہ کچھ اس کا ذکر مل جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب معاذ بن جبل کو انہوں نے عامل بنا کے، گورنر بنا کے یمن بھیجا تو ان سے کچھ سوالات کیے. ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہاں جو معاملات پیش آئیں گے، تمہیں ایک حکومت چلانی ہے، نظم اجتماعی قائم کرنا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کی طرف رجوع کروں گا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہ ملے، یعنی اس سے گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ گفتگو ہوئی ہے تو یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن کا موضوع نہیں بنے گی. انہوں نے جواب دیا کہ پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا. اس کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر سنت بھی نہ ملے، تو اس کے جواب میں انہوں نے عربی زبان کا ایک جملہ بولا کہ اجتہد برائی ولا آل جہدہ، میں پھر اپنی پوری عقل، پورا علم استعمال کر کے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. اس میں جو یہ ورب استعمال کیا، انہوں نے فعل استعمال کیا اجتہد برائی، اس سے اجتہاد کی اصطلاح بن گئی.
صحیح.
اگر آپ اس روایت کو دیکھیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب میں کیا حکم دیا گیا ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمارے لیے کیا سنت قائم کی ہے. اگر کوئی ہدایت ان میں نہیں ملتی، کوئی رہنمائی ان میں نہیں ملتی، تو پھر ہم اپنی عقل کی طرف رجوع کریں گے. یعنی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو پیغام اللہ نے پہنچایا ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہاں فہم زیر بحث ہے، کیا بات کہی گئی ہے، کیسے کہی گئی ہے، کہاں کہی گئی ہے. جب ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہم اس پر عمل کریں گے. وہ ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اس پر عمل کریں گے. اجتماعی زندگی سے متعلق ہے تو اس پر بھی عمل کریں گے. لیکن اگر کوئی رہنمائی نہیں ملے گی تو پھر اپنی عقل سے کام لیں گے.
صحیح.
تو اس سے خود بخود یہ متعین ہو جاتا ہے کہ اجتہاد کا دائرہ وہ امور ہیں جو قرآن و سنت میں زیر بحث ہی نہیں آئے.
ٹھیک.
جن کو قرآن و سنت نے اپنا موضوع ہی نہیں بنایا، یعنی جن کے بارے میں ہمیں وہاں سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی. میں اس کی ایک عملی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ایسی گاڑیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی جان کے لیے کچھ ایسے خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ آپ کو ٹریفک کے قواعد بنانے پڑیں گے.
جی.
یہ قدیم زمانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. یعنی آپ بھی ایک بیل گاڑی پر سوار ہیں، آنے والا بھی اس پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، چلیے الیکس لیک کریں گے، آپ ادھر سے نکل گئے، آپ ادھر سے نکل گئے، دائیں بائیں اور اس طرح ایک قواعد ضوابط، یہاں سے موڑنا ہے، یہاں سے ہٹنا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ گویا قرآن و سنت کا موضوع ہی نہیں ہے. یہاں آپ کو قانون سازی کرنی ہے، کوئی قاعدے بنانے ہیں، ضابطے بنانے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی عقل کی روشنی میں ضابطے بنا لیں گے. اگر آپ اس کلاسیکی تصور میں دیکھیں تو وہاں اصل میں قرآن و سنت کے دائرے سے باہر اجتہاد کا دائرہ شروع ہوتا ہے. علامہ اقبال اس کو ایک وسیع مفہوم میں استعمال کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسئلے دو پیدا ہو گئے ہیں، یعنی قرآن و سنت کی تعبیر کا مسئلہ بھی اہم ہو گیا ہے.
صحیح.
ظاہر ہے کہ قرآن و سنت خود تو نہیں بولیں گے نا.
تعبیر سے کیا مراد ہے گاندھی صاحب؟
انٹرپریٹ کرنا.
انٹرپریٹ،
قرآن و سنت خود تو نہیں بولے.
بالکل.
یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں اور اس کو سمجھنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے کہ یہاں تم غلطی نہیں کرو گے، اس طرح سمجھ لو گے.
ٹھیک.
سمجھنے میں انسان کے کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. جو کچھ اب تک سمجھا گیا ہے وہ ہماری فقہ کی صورت پہ مرتب ہو گیا ہے. اس میں فقہا کے، جیورسٹ کے اختلافات بھی ہیں اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں کم و بیش اتفاق بھی ہو گیا ہوا ہے، جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس پر علماء کا اجماع ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے. اس سے ایک مذہبی فکر، ایک ریلیجیس تھاٹ وجود میں آیا ہے. یہ جو مذہبی فکر ہے، اقبال یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کچھ مسائل ہیں، اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم حل نہیں کریں گے، خاص طور پر انہیں جو تشویش ہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق چیزوں میں نہیں ہے، انفرادی
زندگی سے متعلق، قومیت سے متعلق.
انفرادی زندگی کے معاملات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ کوئی الجھن محسوس کرتے ہوں، لیکن وہ ان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مذہب کو ہم اپنی اجتماعی زندگی سے متعلق کریں گے تو وہاں بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں.
کوئی مثال دیں گے گاندھی صاحب، مثلا کس طرف اشارہ ہے ان کا؟
موٹی موٹی چند چیزیں دیکھ لیجئے. قرآن مجید چند جرائم کی سزائیں بیان کرتا ہے. موجودہ زمانے کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ اس نوعیت کی سزاؤں کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں،
جس طرح سزائے موت کی بات ہوتی ہے.
سزائے موت پر ان دنوں بحث ہو رہی ہے، خود ہمارے ملک میں بحث ہو رہی ہے. چور کا ہاتھ کاٹ دینا مثال کے طور پر، بہت سے لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بڑی وحشیانہ سزا ہے. اسی طرح سے کوڑے مارنا، اس طرح کی بعض چیزوں کے بارے میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی کیا نوعیت ہے، یعنی جس طرح ان کو سمجھا گیا ہے، جیسے فقہا نے، کیا اسی طرح ہے یہ؟ کوئی اس زمانے سے متعلق کوئی چیز ہے؟ کیا امام ان میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ امام ہمارے ہاں اصطلاح ہے، ریاست کو ہم امام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس میں حکمران بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے الجھن کا باعث ہے. ان کی ایک گفتگو نقل ہوئی ہے سید سلیمان ندوی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور علماء میں سے، ان کے ساتھ ایک گفتگو نقل ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق کا معاملہ، خواتین کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے. اور سید سلیمان ندوی صاحب نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے، یعنی ان کے ذہن میں بہت سے سوالات رہے. میں نے خود ان کے قیام گاہ میں دیکھا ہے، علامہ اقبال کی جو قیام گاہ ہے، آپ علامہ اقبال روڈ پر اگر کبھی جائیں شارع علامہ اقبال پر، تو وہاں پر ان کی قیام گاہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اس میں ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک ورق موجود ہے جس میں انہوں نے مسائل کی نشاندہی کی ہے. میراث کا مسئلہ ہے، عورت کے حصے کا مسئلہ ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے حصہ مردوں کے برابر نہیں ہے. شہادت کا مسئلہ ہے، آپ نے ایک عدالتی نظام قائم کرنا ہے، تو ایک عام تصور یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی تو آدھی ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی. اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے. تو اقبال کو ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ان معاملات میں ہم کیا کریں گے. جو فکر اس وقت موجود ہے، یہ پھر میں عرض کر دوں کہ ایک چیز ہے مذہب اور اس کی تعلیمات، ایک اس کی بنیاد پر ریلیجیس تھاٹ وجود میں آتا ہے. یعنی آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں تو جو انٹرپریٹیشن ہے وہ 12-13 صدیوں میں ایک خاص صورت اختیار کر لیتی ہے. اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایک ان کا مسئلہ وہ ہے، اور دوسرا مسئلہ وہی ہے جو پہلے فقہا کو بھی درپیش تھا کہ جن معاملات میں قرآن و سنت نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دی، ان میں ہم کیا کریں گے. مثال کے طور پر وہ اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا ہم اس قدیم طرز کی خلافت قائم کر دیں گے؟ کیا امام کو وہ اختیارات دے دیں گے جو پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے؟ کیا پارلیمنٹ کا جو تصور اب پیدا ہو گیا ہے یہ کوئی متبادل تصور ہے؟ تو اس طرح کے بہت سے اجتماعی زندگی کے بارے میں مسائل ہیں جو ان کے سامنے، یعنی گویا ایک طرف انہیں کچھ مسئلے تعبیر کے درپیش ہیں، دوسری طرف کچھ مسائل انہیں وہ درپیش ہیں جن میں قرآن و سنت فی الواقع خاموش ہے. ان سب کے لیے وہ ایک جامع تعبیر اختیار کرتے ہیں، اجتہاد. یعنی دیکھیے فرق واقع ہو گیا نا، یعنی کلاسیکی فکر میں اجتہاد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے صرف ان معاملات میں جن میں قرآن و سنت خاموش ہے. اقبال نے اس اصطلاح کو وسیع کیا، اور وسیع کر کے تعبیر کے مسائل کے لیے بھی اسی اصطلاح کو استعمال کرنا شروع کر دیا. چنانچہ آپ جب ان کے خطبات پڑھتے ہیں یا ان کے خطوط میں بعض جگہوں پر وہ بحث کرتے ہیں، تو وہاں وہ کلاسیکی فقہی مفہوم میں اجتہاد کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس سے زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال کرتے ہیں. ان کے ہاں اگر آپ کسی چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، کسی چیز کا مدعا سمجھتے ہیں، مختلف فقہا کی آراء کا تقابل کرتے ہیں، ان میں سے کسی رائے کو آپ اختیار کرتے ہیں، اسی طرح جن معاملات میں قرآن و سنت خاموش ہے ان میں کوئی نئی قانون سازی کرتے ہیں، تو وہ ان سب معاملات میں یہ کہیں گے کہ اجتہاد، اور اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو گویا ہماری اجتماعی زندگی ہوا اور پانی سے محروم ہو گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا جوہر بن گئے ہیں کہ جس میں کوئی نکاس کا بندوبست ہی نہیں ہے.
صحیح.
تو اس میں تو تفن پیدا ہو جائے.
یعنی لوگوں کے مسائل کا جدید دنیا کے لحاظ سے حل نہیں مل رہا،
جدید دنیا کے لحاظ سے حل نہیں مل رہا، اور جو پہلے سے ایک تعبیر موجود ہے یا ایک انٹرپریٹیشن موجود ہے یا ایک مذہبی فکر موجود ہے، وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ مطمئن نہیں کر رہا مجھے.
ٹھیک.
یہ صورت حال.
تو پھر یہ بتائیے کہ جو اقبال نے آغاز کیا وہ اپنی شاعری سے کیا، ان کی شاعری کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تضاد موجود ہے، یہ آپ تضاد کہیں گے یا اس کو ارتقا سمجھیں گے خود اقبال کی پرسنالٹی میں، ان کی سوچ میں؟ اور یہ کہ کیا ان کو شاعری کافی نہیں لگی اپنا پیغام پہنچانے میں جو وہ نثر کی طرف آئے؟ اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گی، ایک مختصر سا بریک مجھے لینا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج ہم علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے علامہ اقبال کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ اجتہاد پہ اتنا اصرار کیوں کرتے تھے، اتنا زور کیوں دیتے تھے. گاندھی صاحب، تضاد کی بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری میں تضاد ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
تضاد تو جب کہا جائے گا نا کہ ایک وقت میں آدمی دو باتیں کر رہا ہے. علامہ اقبال کی آپ پوری شاعری کو پڑھ لیں، اسی طرح ان کی نثر کی چیزیں بھی دیکھ لیں، ان کے ہاں ایک ارتقا ہے اور یہ میرے نزدیک ہر زندہ انسان کے ہاں ہوگا. اقبال بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی بڑی وسیع نظر ہے، ان کا بڑا وسیع مطالعہ ہے، وہ اسلامی تاریخ کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو مذہب کی تعبیرات ہیں ان میں ایک جگہ سے انہوں نے زندگی شروع کی ہے، وہ بتدریج بہت سی چیزوں کا تجزیہ کر کے کچھ نتائج تک پہنچے ہیں. تو آپ ان کی شاعری کو پڑھیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فلاں دور میں کس طرح کی نظمیں کہیں، فلاں دور میں ان کا کلام کس نوعیت کا تھا، پھر ان کے ہاں کیا تبدیلیاں آئیں. پھر تغیرات اور تبدیلیاں دونوں طرح کی ہوتی ہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ایک رائے آج رکھتے ہیں اور کل تبدیل کر لیتے ہیں. آپ جو دوسری رائے اختیار کرتے ہیں اس کی غلطی بعض اوقات واضح ہو جاتی ہے اور آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو علامہ اقبال کے ہاں ملتی ہیں. انہوں نے خود اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ تو صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ 20 سال یا 22 سال کی عمر میں جو کچھ سمجھ چکا تھا اس پر اس کا ذہن متحجر ہو گیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فوسلائزڈ ہو گئے ہیں اس کے اوپر، تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ انسان نہیں ہیں.
لرننگ کا پروسیس
اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو خدا کی وحی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ ماضی حال مستقبل سب کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اس میں کسی نقص کا امکان نہیں ہوتا، وہ کوئی تدریج و ارتقاء سے گزر کر علم نہیں بنتا. تو وہاں تو یہ چیز ہو سکتی ہے، انسانی علم میں تو ایسے ہی ہوگا. انہوں نے ایک صوفی گھرانے میں آنکھ کھولی، تصوف سے وہ بہت ابتدا میں متاثر رہے. ان کی آپ ابتدائی زمانے کی نظمیں پڑھیں، جس میں خاص طور پر جب وہ باہر گئے ہیں اور خواجہ نظام الدین کے مزار پر جا کر انہوں نے جو نظم پڑھی ہے، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا. تو اس طرح کے جذبات احساسات سے انہوں نے زندگی شروع کی ہے. اسی طرح جب انہوں نے فارسی شاعری شروع کی تو آپ کو معلوم ہے کہ وحدت الوجود کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر بہت سخت تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جاوید نامے میں پھر ایک نوعیت کا کمپرومائز وجود میں آیا ہے. یعنی انہوں نے تعبیرات میں ایک نئی تعبیر اختیار کر کے بڑی حد تک پرانے تصور کو اپنا لیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے، میں آپ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. شاعری ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بھی ہوتی ہے. شاعری کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسا وضو نثر میں ہوتا ہے یا جس طرح کی قطعیت نثر میں ہوتی ہے یا جیسے نثر میں ایک بات کو آپ اس کا صغرا کبرا کر کے بیان کرتے ہیں، شاعری میں تو ایسے بیان نہیں کرتے. شاعری بنیادی طور پر جمالیاتی اظہار ہے، اور جمالیات میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک تاثر آپ پر آیا ہے، ایک کیفیت آپ پر طاری ہوئی ہے، آپ نے اس کو الفاظ کا جامع پہنا دیا. علامہ اقبال کے ہاں تو اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کریں تو یہ صورتحال بھی ہے کہ مختلف افکار ہیں. نتشے کا فکر ہے مثال کے طور، برگساں کا فکر ہے، اور بعض افکار ہیں. بعض اوقات وہ ان افکار کو نظم کر دیتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ ان کی رائے ہو، اور ان کو ایک بڑا خوبصورت لباس الفاظ کا پہنا دیتے
ہیں.
ایک بڑے شاعر ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ معاملہ بھی کرتے ہیں. اور تاثرات ایک ایسی چیز ہے کہ جو بعض اوقات وقت سے، حالات سے، ماحول سے پیدا ہوتے ہیں. اس سے شاعر متاثر ہوتا ہے، اس کے کلام میں بھی یہ در آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاں آپ کو مل جاتی ہیں. ایک اور چیز بھی اور وہی ہے کہ بعض اوقات لوگ موقع اور محل نہیں دیکھ رہے ہوتے.
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک عام انسان یا اسٹوڈنٹس جب پڑھتے ہیں یا ہم کسی تقریری مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے شعر کا بہت، اشعار کا بہت استعمال ہوتا ہے، کس طرح سمجھیں کہ کس موقع پہ انہوں نے کیا کہا، یہاں ان کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو واضح کرنے کے لیے ان کی شاعری کا سہارا لیتا ہے. اس میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کچھ غلط کانسیپٹس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی شاعری سے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت پازیٹو چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کس طرح سمجھا جائے؟
یہ بات یہ ہے کہ شاعری اس لحاظ سے بڑی قوال کی چیز ہے کہ یہ براہ راست آپ کے دل و دماغ کو گرفت میں لے لیتی ہے. اور اگر کوئی بڑا شاعر ہو جیسے اقبال ہے تو اس کی لفظیات، اس کے اسالیب، اس کا بات کرنے کا انداز، یہ آپ کو سوچنے کی مہلت بھی نہیں دیتا، اس طرح گرفت میں لے لیتا. اس لحاظ سے تو اس کی بڑی اہمیت
بہت طاقت.
لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں چونکہ اس طرح کا وضو نہیں ہوتا، یعنی ایک نوعیت سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات کئی پہلوؤں سے آ جاتی ہے، تو انٹرپریٹیشن میں پھر لوگ اپنی اپنے طریقے سے اس کو لے لیتے ہیں.
ٹھیک,
میں جس چیز طرف اشارہ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بہت لوگ موقع اور محل بھی نہیں دیکھتے. ایک بات ایک موقع کے اوپر بالکل درست ہوتی ہے, اس کو اسی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے. مثلا اقبال جب اس زاویے سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ لوگ تقلید پر مصر ہیں, وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں ہم کو وہیں رہنا چاہیے جہاں کوئی امام ان کو چھوڑ گیا ہے.
صحیح.
تو وہ اس کے اوپر دیکھیے مثال کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر تقلید شوے خوب بودے پیغمبر ہم رہے اجداد رفتے, کہ اگر تقلید کو اچھی بات ہوتی تو پیغمبر بھی آبا اجداد کے دین پر ہوتے.
بالکل.
تو تنقید کر رہے ہیں نا. اچھا دوسری جانب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آزادی فکر اختیار کر لی ہے, لیکن وہ آزادی فکر حدود میں نہیں رہی, یعنی انہوں نے ان چیزوں پر بھی حملہ کر دیا جو بدیہات ہیں. انسان جن کا علم اپنے اندر لے کر آیا ہے, جن سے گریز کی کوئی اس کے پاس جگہ نہیں ہے, تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو اب یہ دیکھیے نا کہ بظاہر ایک آدمی اگر یہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ اس میں تضاد واقع ہو گیا. نہیں,
بالکل.
ایک بات ایک موقع کی ہے, دوسری بات دوسری موقع کی ہے. اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہیں جن میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے ان کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں, بعض اوقات بے ذوقی بھی ہوتی ہے. اب علامہ اقبال ایک جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, جس میں ان کی ایک نظم ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں, یعنی اس طرح ہوا انہوں نے اس کا مضمون باندھا ہے. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اب اس سے آپ اگر مثال کے طور پر مارکس کا فلسفہ برآمد کر لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ خوش ذوق نہیں ہیں, یعنی آپ شاعری میں ادب میں اور ایک فلسفی کے کلام میں فرق کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں. اس میں جو جذبات احساسات بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کی روح میں اعتزاز پیدا کر دیتے ہیں, یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو صورتحال ہے اس کو ایک شاعر مبالغے کے اسلوب میں بیان کرتا ہے. ہر خوشہ گندم کو جلا دو, ایک خاص طرح کا انقلابی پیغام ہے اس میں. میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تو یہ کتنا خوبصورت اسلوب ہے. ہمارے ہاں جو ملائیت اور جس طریقے کی مذہبی تصورات پیدا ہوتے ہیں ان کو لوگوں پر واضح کرنے کا.
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور موقع محل دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, انقلابی لوگ ان کے تمام اشعار اٹھا کر استعمال کرتے ہیں لوگوں کے جذبات کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے. یہ بہت عام ہو گیا, ہم ہر روز ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, کالمز میں بھی دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کو سب سے بڑی سورس بنا دیا گیا ہے لوگوں کو انقلاب کا میسج دینے کے لیے. اور انقلاب بھی اس طرح کا جس میں مسلح بغاوت ہے, جس میں غلط اقدام شامل ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا کیا جائے کہ اقبال کی شاعری صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کام تو لوگ قرآن مجید کے ساتھ بھی کر رہے ہیں.
بالکل,
اس میں علامہ اقبال کو تو دوش نہیں دے سکتے.
بالکل,
انہوں نے ایک بات کہی ہے. قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی, یہ فرمایا کہ آدمی کے سامنے جب کوئی کلام آتا ہے یا کوئی بات آتی ہے یا کوئی نقطہ نظر آتا ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ تب ان احسن ہو, وہ اس کے اس پہلو کو لیتے ہیں کہ جو بہترین پہلو ہوتا ہے.
سوچ کی بات,
بہترین پہلو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بات ایسی نہ ہو کہ آپ اپنے جذبات احساسات اور تعصبات اس میں داخل کر دیں. اس کے اگر دو رخ ہو سکتے ہیں تو آپ حیثیت مجموعی دیکھیں کہ مصنف یا متکلم کیا کہا کرتا ہے, اس کے اندر اس کو رکھ کے دیکھیں. تو قرآن مجید کے ساتھ بھی لوگ یہی کرتے ہیں, یہی صورتحال علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. علامہ اقبال سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں, ان سے اتفاق بھی کرتے ہیں. علامہ اقبال کی بہت سی تعبیرات ہیں جس کو میں صحیح نہیں سمجھتا, یہ بالکل اسی نوعیت کا اختلاف ہے جیسے وہ اپنے بہت سے اکابر سے اختلاف کرتے ہیں. دنیا جب تک قائم ہے یہ چیز رہے گی, لیکن وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں. ان کا بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے ہماری قومی تاریخ میں, ان کی شخصیت کے بے پناہ اثرات ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, اور ان کی شاعری اور ان کی شاعری کا کمال, اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم علامہ اقبال کے کلام میں اپنے خیالات پڑھنا شروع کر دیں, یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فی الواقع کیا کہہ رہے ہیں.
صحیح.
اور یہی چیز ہم کو قرآن میں کرنی ہے, یہی چیز ہم کو حدیث میں کرنی ہے. یہ چیزیں بھی تو مذہبی لحاظ سے سورس بن گئی ہیں. اقبال ہماری قومی زندگی میں ایک بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں, تو ان کو بھی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. یہ لازماً دیکھنا پڑے گا. اور مس انٹرپریٹیشن, غلط تعبیر یہ رہے ہی, یعنی اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر کوئی پابندی لگا دیجیے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو صحیح تعبیر کر سکتے ہوں, جو تعصبات سے بالا تر ہو کر کسی چیز پر غور کریں, جو اپنے خیالات دوسروں کے منہ میں نہ ڈالنا چاہیں, وہ آگے بڑھے, اور وہ آگے بڑھ کر وہی باتیں جو سمجھی سمجھائی جا رہی ہیں ان کو سمجھائیں. ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات. اب دیکھیے نا, ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اب یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ اس میں آدمی کے اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے. جس میں ایک شخص اپنے آدرش اور نسب العین کو سامنے رکھ کر بعض اوقات اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پاس کیا ساز و سامان ہے، لیکن وہ اس نسب العین کے حصول کے لیے جان دے لیتا ہے. اگر آپ یہ میسج اس سے لیں تو بڑی غیر معمولی بات، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن اگر اسی کو آپ اٹھا کے اس سے ایک فلسفہ برآمد کر لیں، یعنی وہ بات جو ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہی گئی ہے، ایک احساس آپ کے اندر منتقل کرنے کے لیے کہی گئی ہے، اس کو آپ ایک قانونی چیز بنا کے کہیں کہ پاکستان میں اب کوئی ایک پیسہ بھی ہمیں اپنے دفاع پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو ممولے ہیں اور ممولوں کو شہباز سے لڑنا ہے اور مومن ہے تو بہتے ایک بھی
لڑتا ہے سپاہی.
تو یہ ہو نہیں سکتا. اصل میں یہ وہ کیا بات ہے کہ ایک چیز جس کا تعلق جذبے سے تھا، احساس سے تھا، ایمان سے تھا، مرائل سے تھا، آپ نے اس کو اٹھا کر ایک مادی جگہ پر رکھ کر
کروٹ
جگہ پہ رکھ دی. تو لطافت اور کثافت کا فرق واضح رہنا چاہیے، بات کا موقع اور محل کیا اس کو واضح رہنا چاہیے. تو علامہ اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے.
صحیح. مختصر سا وقفہ گاندھی صاحب ایک دفعہ دوبارہ لیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کون سے مسائل تھے جو مسلمانوں کو اقبال کے دور میں درپیش تھے، اور کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں کہ ان مسائل کو حل کر پائے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور گفتگو کا وہیں سے ہم سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. گاندھی صاحب، کون سے ایسے علمی مسائل تھے جو علامہ اقبال دیکھ رہے تھے تدوین نو سے ہٹ کے کہ مسلمانوں کو اس وقت درپیش ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے خطبات بھی لکھے، نثر بھی لکھی اپنی، اور شاعری بھی کی، ساری ایفرٹس کی، اور کیا ہم اس سے کچھ نکل پائے ہیں؟ کچھ ہم نے کوششیں کی ہیں اس سے نکلنے کی کہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟
جو مسائل شریعت کی تعبیر کے بارے میں درپیش ہیں، اقبال کا بنیادی مسئلہ وہ تھے. ریکانسٹرکشن جو ان کی کتاب ہے، خطبات کا مجموعہ، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں جس کو وہ بنیادی طور پر زیر بحث لائے ہیں. ایک وہ چیزیں جن کا تعلق علم کلام اور تصوف کے پیدا کردہ مسائل سے ہیں، یعنی مذہبی مشاہدات کا فلسفیانہ معیار کیا ہے، ہم ذات خداوندی کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کس طریقے سے ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو شعور ولایت ہے، شعور نبوت ہے، ان کے مابین کیا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو علم کلام، فلسفہ اور تصوف پیدا کر چکا تھا، ان کو سامنے رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے عقائد کی ایک نئی تعبیر ہونی چاہیے. نئی تعبیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نیا عقیدہ بنا رہے ہیں، یعنی آپ کو اپنے عقائد کو سمجھانا ہے،
صحیح،
ان کی تفہیم پیدا کرنی ہے، لوگوں تک ان کا ابلاغ کرنا ہے. اور لوگ جس زاویے سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، چونکہ ان کا اپنا سارا پس منظر فلسفے کا ہے، تو فلسفے کے پس منظر میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان میں ہم اب کیا طریقہ اختیار کریں گے، یعنی وہ میڈیم کیا ہوگا جس میں ہم اپنے عہد کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اپنے عہد کے ساتھ ہمارے ابلاغ کا کیا ذریعہ ہوگا، یہ زیادہ زیر بحث ہے.
ایک طرح سے کمیونیکیشن اسٹریٹجی وہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ
یہ ہر علم میں ہوتا ہے. یعنی جب بھی کوئی نئی دنیا وجود میں آتی ہے، دنیا کچھ کروٹیں لیتی ہے اور اس کے بعد ایک نیا ورق الٹا جاتا ہے تاریخ میں، تو اس میں کچھ نئے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، ذہنی اور فکری لحاظ سے پس منظر تبدیل ہو جاتے ہیں. یونان کے فکر نے ایک پس منظر تخلیق کیا تھا جس میں بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے، جیسے غزالی ہیں، رازی ہیں اور لوگ ہیں. انہوں نے اس پس منظر میں جو ایک ذہنی ساخت بنی اس کو سامنے رکھا، اور پھر علم کلام وجود میں آیا جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یعنی جس میں فلسفے کی زبان میں اپنے اپنے عقائد کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی. تو ایک جدید علم کلام کی ضرورت وہ محسوس کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی، کچھ انہوں نے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ چیزوں کے بارے میں ایک نئی تعبیر دی، معاملات کو کہاں سے دیکھنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ توجہ دلائی. تو کچھ خطبات جو ہیں ان کا موضوع یہ ہے. دوسری چیز شریعت، یعنی ظاہر ہے کہ شریعت ایک قانون ہے، قانون کو مجھ سے بھی متعلق ہونا ہے انفرادی طور پر، اور پوری قوم سے بھی متعلق ہونا ہے. وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو اب آزادی حاصل ہونی ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی برٹش امپائر تھا، حالات کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کو اپنی بساط لپیٹنی ہے. جب آزادی حاصل ہونی ہے، وہ ہندوستان کو حاصل ہو، اس میں کوئی نیا ملک بن جائے، باقی اسلامی ممالک میں ہو، تو آپ کی اجتماعی زندگی سے متعلق شریعت ایک بار پھر زیر بحث آ جانی ہے.
بالکل.
یہ کس دور میں زیر بحث آنی ہے؟ اس دور میں زیر بحث آنی ہے جس میں مغربی تہذیب کا غلبہ قائم ہو چکا ہے، جس میں نئے نئے تصورات آ چکے ہیں، فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق کی نئی جہتیں وجود پذیر ہو چکی ہیں. اس میں اب کیا کیا جائے، یعنی یہ کام کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ دو چیزیں ہیں جس کو موضوع بنا کے وہ بات کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے جو اجتہاد کے موضوع پر ان کا خطبہ ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں قرآن سے متعلق کیا مسائل ہیں، حدیث سے متعلق کیا مسائل ہیں، اسی طریقے سے ترکی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا جائزہ لے کر دیکھا ہے، جو نئے ادارے بن رہے تھے جیسے پارلیمنٹ کا ادارہ ہے، اس کے بارے میں اپنی آرا پیش کی ہیں. جمہوریت ایک ایسے تصور کے طور پر سامنے آ رہی تھی جس پر ان کے تبصرے بھی کیے. آپ دیکھیں کچھ منفی کیے کچھ مثبت کیے. سلطانیہ جمہور کا آتا ہے زمانہ اور جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو, اور اسی طریقے سے یہ کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, اور اس میں بھی خاص طور پر یہ کہا کہ گیا دور سرمایہ داری, گیا تماشا دکھا کر مداری, گیا اس نوعیت کی بہت سی چیزوں محسوس کر رہے تھے کہ اب یہ نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے
اور نئے تقاضے.
دوسری جانب وہ جمہوریت میں بھی کچھ مسائل محسوس کرتے تھے. گریز است از جمہوری, غلام پختہ کارش ہو کہ از مغز تو صد کر فکر انسانی نمی آئے, یا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اسی طرح اجماع کا تصور اب کیا ہوگا, پارلیمنٹ ہوگی کیا نہیں ہوگا, اس طرح کی علماء کیا کردار ادا کریں گے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو انہوں نے موضوع بنایا. اور یہ چاہا کہ ہمیں جو اس وقت مسائل اجتماعی سطح پر درپیش ہوں گے, یعنی ہمارا قانون جب اجتماعی سطح پر ریلیٹ کرے گا, شہادت کے مسائل ہوں گے, عورتوں کی دیت کے مسائل ہوں گے,
وراثت کے مسائل,
قصاص کے مسائل ہوں گے, اور اسی طریقے سے جیسے میراث اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کو انہوں نے موضوع بنا کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ہمیں کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے, چیزوں کو کیسے دیکھنا چاہیے. وہ کوئی بہت اچھا حل تو نہیں پیش کر سکے ان میں سے بہت سے مسائل کا, ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ موضوع ہے اور اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کا جائزہ لے سکیں, لیکن ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل کی طرف توجہ دلایا جن کو بدقسمتی سے آج بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. جس کو میں نے حال ہی میں اپنے ایک مضمون میں بیان کیا ہے کہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو وجود میں آئے, یعنی ایک جوابی بیانیہ ہے جو دور حاضر کی ضرورت ہے, اس کو وہ مختلف اسالیب میں بیان کرتے ہیں اور دونوں کام کرتے ہیں, یعنی اس کی ضرورت پر گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے ان کے خطبات کا نام کیا ہے, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ایک نئی تشکیل کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ بنیادی تصور ہے,
اس میں وہ
سو فیصد درست جگہ پر کھڑے ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ تشکیل جدید کا کام کرنے کے لیے بھی کچھ اپنے نتائج فکر بیان کرتے ہیں, اس میں ہم ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, ان سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں بہت قیمتی چیزیں بھی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو بالکل ناقابل التفات ہیں. جو آدمی بھی کسی کام کی ابتدا کرے گا اس سے دونوں ہی چیزیں سرزد ہوں گی. بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ بھی یہی ہوگا, وہ پیغمبر نہیں تھے اور ہمیں اسی جگہ پہ ان کو رکھنا چاہیے. یہ جو پہلو ہے اقبال کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو, اس کو میں کہتا ہوں اب اقبال سے آگے دیکھیے نا کیا ہو, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہوا نہیں ہے.
ٹھیک,
یعنی اس کام کو کس نے کرنا تھا؟ ایک یہ کہ ہمارا جو جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ آگے بڑھتا, اس ضرورت کو محسوس کرتا, دینی علوم حاصل کرتا اور وہ یہ کام کرتا, اس نے نہیں کیا. دوسری چیز کیا تھی, علامہ اقبال جو پیغام دے رہے تھے اس کو علماء اعتنا کی نظر سے دیکھتے,
بالکل
ان کے مدارس تھے, وہ تحقیقی ادارے قائم کرتے, وہ اپنے اندر وہ وسعت نظر پیدا کرتے, وہ تقلید سے اوپر اٹھتے.
تو کوئی عملی اس طرح کا قدم اٹھایا تھا علامہ اقبال نے کہ ایک ٹیبل پہ سب کو اکٹھا کیا ہو, ایٹ لیسٹ
سب کو اکٹھا بٹھایا؟ وہ ملتے تھے مختلف لوگوں سے, وہ بنیادی طور پر عملی مزاج کے آدمی نہیں تھے.
ٹھیک,
ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا روزگار فقیر میں ایک مکالمہ ہے جس میں کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا, فلاں کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ فکر تو پیدا کر. ان کا بھائی میں مفکر ہوں مہدی نہیں.
صحیح,
تو بنیادی طور پر وہ ایک مفکر ہیں, فلسفی ہیں, حکیم ہیں, وہ فکر دیتے ہیں اور یہ کوئی معمولی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, یعنی ضروری نہیں ہے. ان کے ہاں عملیت بھی ہے, مثلا انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا, مسلم لیگ پنجاب کے
صدر بھی رول ہے, قائد اعظم کو واپس لانے میں بڑا,
قائد اعظم کو خطوط لکھے, مسلمانوں کے مسائل کی طرف توجہ دلائی, بلکہ اتنے فعال بھی ہوئے کہ ایک زمانے میں قائد اعظم سے بھی اختلاف ہو گیا ان کا, ایک دوسری لیگ بن گئی. اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں, انہوں نے الیکشن بھی لڑا, لیکن اس معاملے میں انہوں نے کوئی ایسا عملی اقدام نہیں کیا, تاہم خواہش ضرور تھی. تو آخری زمانے میں وہ چاہتے تھے کہ ایک بہت بڑا مرکز وجود میں آئے جس میں کچھ قدیم طرز کے علماء بھی آئیں, وہ خود بھی بیٹھے اور پھر یہ کام کیا جائے جس کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں. چنانچہ پٹھانکوٹ میں اس طرح کا ایک مرکز ان کے آخری زمانے میں قائم ہونے کی شروعات ہوئی. بعد میں ہمارے دور کے ایک بڑے عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب موجودی وہیں آئے اور انہوں نے جماعت اسلامی کی وہیں بنیاد رکھی, لیکن جو کام اقبال کے پیش نظر تھا وہ بدقسمتی سے وہاں نہیں ہو سکا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جدید طبقے نے بھی جو حقیقی ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا, اور ہمارے قدیم علماء بھی ان کے فکر کے اس پہلو کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یعنی جو اسلام کے دین کے مذہب کے ملت کے جذباتی امور ہیں اور جن میں ان کی شاعری میں بہت کچھ مواد مل جاتا ہے, وہ تو لوگوں کو بہت پسند آئے اور ان کے اشعار پڑھتے بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مذہبی لوگ جتنا ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں کوئی دوسرا نہیں پڑھتا. لیکن یہ جو میسج ہے یعنی جو ریکنسٹرکشن میں دوسری جگہوں پر ہے، عام طور پر اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ اس کو کوئی اچھا میسج بھی نہیں سمجھتے.
جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اگر ہم آج کے دور پہ آ جائیں اور ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، میں چاہوں گی آپ سولیوشن تھوڑا سا بتا دیں. لوگ تو تقلید کے قائل ہیں، ہماری سوسائٹی اس وقت فالوور بنی ہوئی ہے اور کوئی بھی اجتہاد کو پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ نئی بات کرنے والا تو ایک عجیب مصیبت میں ہی آ جاتا ہے. تو پھر کس طرح اس رویے کو بدلا جائے جو اتنے برس پہلے علامہ اقبال نے محسوس کر دی تھی پرابلم، وہ تو آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. کیا پارلیمنٹ کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟
رول سارے معاشرے کو اس میں اپنا ادا کرنا چاہیے، یعنی صحافیوں کو، دانشوروں کو، سب لوگوں کو. یہ میسج اقبال کا، یہ میسج ہماری ضرورت ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کی ضرورت ہے، اس کو عام کرنا چاہیے. اور یہ ریکنسٹرکشن، ری فارمیشن، آپ کو اپنے مذہبی فکر کی نئی تشکیل کی ضرورت ہے، اس کو اٹھا کے ایک طرف نہیں رکھ دینا چاہیے، اس کو سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا کہ اگر ان طبقات نے اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا تو کسی نے بھی نہیں سمجھا. نہیں، اس کے بالکل پیرلل متوازی ایسے جلیل القدر مفکرین اس پچھلی ایک صدی میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام کم و بیش کر ڈالا ہے. یعنی علامہ اقبال جو چاہتے تھے کام کرنا، جس میں قرآن مجید کو دیکھا جائے ایک نئے زاویے سے، جس میں سنت کو ایک نئے زاویے سے دیکھا جائے، حدیث کو ایک نئے زاویے سے دیکھا جائے، یہ جو مسائل میں نے آپ کو بتایا، میراث کا مسئلہ ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، خواتین کے مسائل ہیں، اقلیتوں کے مسائل ہیں، ان سب کو دیکھنے کا کام ہوا ہے. اب اس کام کا ابلاغ ہونا ہے، یعنی میں اگر سادہ لفظوں میں بیان کروں تو کاؤنٹر نیریٹو وجود میں آ گیا ہے.
اب اس کو پیش کرنے کی،
اس کو اصل میں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اس کے راستے میں ہمارے یہاں تعصبات حائل ہیں، یعنی لوگ ایسی فضا نہیں میسر کرتے کہ جس میں آزادانہ غور و فکر ہو، لوگوں کے مابین تبادلہ خیالات ہو، جو نیا کام بعض لوگوں نے کیا ہے اس کام کو آپ دیکھیں، سمجھیں، اور لوگوں کے اوپر اتہام لگانے، الزام لگانے یا تان و تشنی کرنے کے بجائے علمی فضا میں اس پر مکالمہ کریں، اس کی ضرورت ہے. اصل میں ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ کوئی حکومت اس طرح کام کر ڈالتی ہے. دور اول میں بھی جلیل القدر اہل علم ہیں جو ایک نئی دنیا تخلیق کرتے ہیں،
انٹیلیجنسی اور سول سوسائٹی،
یہی. اور آج کل کے زمانے میں بھی، اس پچھلی صدی میں بھی، جلیل القدر اہل علم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ اسلام کی پوری تاریخ میں ایک پورا کا پورا دور دیکھتے ہیں جو غزالی سے وابستہ ہے، ایک پورا دور دیکھتے ہیں پھر جو ہندوستان میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خاتوادے سے وابستہ ہوا ہے، ایک پورا دور ابن قیم اور ابن تیمیہ سے وابستہ ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی مدرسہ فرائی ہے، مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کا کام ہے، اسی طرح علماء دیوبند نے اپنے طریقے کے مطابق چیزوں کو دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں اگر موضوع بحث بنتی ہیں، ان پر گفتگو ہوتی ہے، تو اتنا غیر معمولی کام ہو چکا ہوا ہے کہ جس کے بعد ہمارے یہ مسائل بڑی حد تک حل ہو جاتے ہیں. تو ہم اقبال سے آگے جا چکے ہیں، لیکن ابھی سوسائٹی تک اس کی کمیونیکیشن کے مراحل باقی ہیں. اس میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنا چاہیے، ایک جمہوری کلچر وجود میں آنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی بات سلیقے کے ساتھ سننی چاہیے، تبادلہ خیالات کرنا چاہیے. اور میں نے تو یہاں تک ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر کوئی انتہائی غلط بات بھی کہی جا رہی ہے تو کہنے دیجئے، دوسرے اہل علم آگے بڑھیں گے، اس کی غلطی واضح کر دیں گے. اگر غلط بات کہنے کی آپ اجازت نہیں دیں گے تو صحیح بات سے بھی محروم ہو جائیں گے.
بہت شکریہ گاندھی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا جو کہ علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اپنی فیڈ بیک ہمیں بھیجیے gks@sama.tv پہ، ٹویٹر پہ بھی ہم موجود ہیں اور فیس بک پہ بھی. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.